بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حكيم الأمة حضرت مولانا شاف علي تھانوی رحمة الله عليه کے خليفة حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمة الله عليه کی باتیں سنائی جا رہی ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمة الله عليه نے اپنے رسالہ فیوض الاکابر میں حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات و ملفوظات تحریر کیے ہیں اس میں لکھتے ہیں مولائے کریم تو بہت رحیم و کریم ہیں ان سے رحمت کی بہت امیدیں ہیں اگر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے قیامت میں یوں پوچھ لیا کہ میرے طریقے پر کیوں عمل نہ کیا تو میرا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا میں تو یوں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے اگر آخرت میں سوال کرنا ہے تو میں تو ابھی جواب پیش کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں مجھے تو بلا حساب ہی بخش دیجئے احکر کے سامنے کا واقعہ ہے کہ خیر المدارس میں حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت علیل تھی احکر بھی پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت والا تشریف لائے تین چار منٹ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت مبارک کا حال پوچھا اور واپس روانہ ہو گئے حالانکہ اس وقت بھی حضرت والا سفید ریش ہی تھے احکر نے بفضل تعالی 36 سال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی اور یہ سارا زمانہ احکر نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفید ریش ہونے ہی کی حالت کا پایا اور نواں شہر جہاں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا دولت کدہ ہے وہ خیر المدارس سے تقریباً 3 میل 4.5 کلومیٹر دور ہے اور سائیکل پر تشریف لائے اور سائیکل پر ہی واپسی ہوئی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے واپس تشریف لے جانے کے فوراً بعد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہے اخلاص حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تو اپنی اہلیہ سے اتنا تعلق ہے کہ میں دعا کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تو جنت میں یہی اہلیہ مل جائے مجھے یہی کافی ہے مجھے حور کی ضرورت نہیں ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نیکی کی توفیق اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح کا تعلق قائم ہونے میں اہلیہ کا بہت زیادہ دخل ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کرنے میں داڑھی کا رکھنا ضروری تھا نیا نیا نکاح ہوا تھا میری عمر بھی اہلیہ کی عمر سے کچھ زائد تھی میں نے اس سے ذکر کیا کہ اجازت دو تو داڑھی رکھ لوں کہنے لگی یہ تو بتائیں کہ داڑھی رکھنا ثواب کا کام ہے یا نہیں میں نے کہا ثواب کا کام ہے تو کہنے لگی مجھے داڑھی منڈے اچھے نہیں لگتے آپ ضرور داڑھی رکھیں اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی اور اس کا ہی تعلق کا راستہ سہل ہو گیا
پہلی بات تو یہ ہے کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے یہ جو مشہور ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یہ غلط ہے داڑھی رکھنا واجب ہے اور واجب کو جب کوئی چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے اور داڑھی کی جو حد ہے وہ یہ ہے کہ ایک مشت ہو لمبائی میں ایک مشت ہو ادھر بھی اگر کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو ایک مشت ہو بہت سے لوگ ماشاءاللہ داڑھی پوری شرعی رکھتے ہیں ایک مشت ایک فسٹ رکھتے ہیں اتنی مگر ادھر سے وہ کاٹتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے तो दाढ़ी जो है एक मुश्त होनी चाहिए तीनों तरफ से, जहां कहीं से आप काटना चाहे एक मुश्त उसके बाद काटो, और एक मुश्त जो है ये जो चिन्ह है चिन्ह उसके बाद है, चिन्ह के साथ नहीं। तो एक फिस्ट की लेंथ दाढ़ी रखना ये वाजिब है। तो जिन दोस्तों के चेहरों पर दाढ़ियां हैं, आप हजरात को मुबारक है माशाल्लाह। जिन दोस्तों के चेहरों पर दाढ़ियां हैं मगर कटी हुई हैं, तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि अल्लाह को राजी करने की खातिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने की खातिर, जो काम आधा हो चुका है बाकी आधा भी पूरा कर लें। और जिन हजरात के चेहरों पर दाढ़ी है ही नहीं, उनकी खिदमत में भी गुजारिश है कि वो भी हिम्मत करें। जिस मुल्क में हम रहते हैं उसी मुल्क में आप रहते हैं, और हम तो मदरसे की चार दीवारी में रहते हैं, यहाँ कई हजरात ऐसे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, जो गैर मुस्लिमों के साथ कामकाज करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और उनकी दाढ़ी माशाल्लाह शरई है पूरी। तो ये जो है एक रुकावट पैदा की जाती है अल्लाह ताला के हर हुक्म को पूरा करने में शैतान और नफ्स की तरफ से। तो नमाज के बारे में कोई और ख्याल आएगा, जकात के बारे में कोई और ख्याल आएगा, सूद से बचने के बारे में और कोई ख्याल आएगा, पर्दे के बारे में और कोई ख्याल आएगा, तो दाढ़ी के बारे में भी कोई ना कोई ख्याल दिमाग में आता होगा। कुछ लोगों के जहनों में ये बात होती होगी कि शर्म लगेगी गैर मुस्लिमों के सामने, कॉलीग्स के साथ इतने सालों से काम करते हैं, अचानक ही दाढ़ी रख लेंगे तो शर्म लगेगी। फिर कॉलीग्स में मुस्लिम कॉलीग्स भी आ गए, जो फ्रेंड सर्कल है हमारा, तो वो कहीं मजाक ना उड़ाए कि यार तू मौलवी हो गया, सूफी हो गया। तो ऐसे मौके पर दिल को समझाना चाहिए कि दुनिया की ये जिल्लत ज्यादा खतरनाक है या कियामत के दिन की जिल्लत, जब अल्लाह ताला शानहु पूछेंगे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तेरे चेहरे पर क्यों नहीं थी। और बाज लोगों के जहन में शैतान ये बात डालता है कि शेव करते हैं तो चेहरा खूबसूरत लगता है। तो बाज लोग तो ऐसा समझते हैं कि दाढ़ी रखना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका है और मुझे भी अच्छा लगता है, मैं चाहता भी हूं, मगर दूसरों की शर्म की वजह से। और कुछ लोग बहुत नीचे गिरे हुए होते हैं और उनका जहन जो है वो फासिद हो जाता है, और वो ये समझने लगते हैं कि मैं दाढ़ी के बगैर ज्यादा खूबसूरत लगता हूं। तो दाढ़ी के बगैर अगर कोई ज्यादा खूबसूरत लगता तो अल्लाह ताला शानहू ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा खूबसूरत कोई चीज बनाई ही नहीं, कोई शख्स नहीं, कोई चीज आपसे खूबसूरत नहीं है, कोई फरिश्ता भी आपसे खूबसूरत नहीं। और अल्लाह की कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से ज्यादा खूबसूरत कोई चेहरा अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो दाढ़ी का होना अगर बदसूरती होता या खूबसूरती में कमी होती तो अल्लाह ताला शानहु अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर दाढ़ी कभी ना रखवाती। और अजीब बात यह है کہ داڑھی یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت, تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب انبیاء علیہم السلام نے داڑھی رکھی تھی اور سب کی داڑھی پوری تھی, ایک مشت چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کسی بات پر ناراض ہو گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ذرا تو میں ہوئی, بڑے تھے پیغمبر اور ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تابع ہو کر چلتے تھے, تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی یبن ام, اے میری ماں کے بیٹے یعنی یہ میرے بھائی, میرے سر اور میری داڑھی کو مت پکڑ. تو غصے میں جب کسی کی داڑھی آپ پکڑیں گے تو لمبی ہوگی تو پکڑ سکے گا, چھوٹی ہوگی تو کیسے پکڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ داڑھی اتنی گنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر لٹکتی تھی, اور ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ظہر اور عصر کی نماز کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں بھی قرات کرتے تھے, اس لیے کہ خاموش نماز تھی. اب ہمیں تو سب کچھ سکھایا گیا ہے مکتب میں, وہ تو نیا نیا تھا اسلام, تو صحابہ کو پتا کیسے چلے کہ آپ قرات کرتے ہیں یا نہیں؟ تو ایک ہی شکل ہے کہ پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جب نماز پڑھاتے ہیں ظہر کی عصر کی تو قیام میں کچھ پڑھتے بھی ہیں یا خاموش رہتے ہیں؟ مغرب میں تو پڑھتے ہیں, عشاء میں پڑھتے ہیں, فجر میں پڑھتے ہیں. تو صحابی نے کہا کہ عصر اور مغرب میں بھی قرات کرتے تھے قیام کی حالت میں. تو سوال پوچھنے والے نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تمہیں کیسے پتا چلا, پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا, تو کہا کہ ہم صف میں کھڑے ہوتے تھے اگلی صف میں, اور آنکھ کا ذرا ویژن جو ہے دائیں بائیں کچھ دیکھ لیتا ہے. تو کہا کہ قیام کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہم ہلتی ہوئی دیکھتے تھے, تو اگر کچھ پڑھتے نہ ہوتے تو داڑھی نہ ہلتی, مگر پڑھتے تھے تب داڑھی ہلتی تھی. اب چھوٹی داڑھی ہوتی تو کیسے ہلتی اور کیسے نظر آتی؟ تو داڑھی رکھنا چاہیے. حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ برکت والے نبی کی برکت والی سنت کو اپنے چہرے پر جگہ دے, تیرا چہرہ بھی برکت والا ہو جائے گا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم بری تشریف لائے تھے تو خود میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو, بچپن تھا ہمارا 16-17 سال کی عمر ہوگی, تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر بار بار داڑھی کی تاکید کرتے ہوئے سنا تھا, بار بار حضرت تاکید فرماتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہی ارشاد فرمایا داڑھی کی تاکید کرتے ہوئے اور حضرت پر گریہ طاری ہوا, روتے روتے حضرت نے یہ فرمایا, ہو سکتا ہے کہ میرے اور حضرت کے الفاظ میں فرق ہو مگر مفہوم یہی ہے کہ میرے پیاروں جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سامنے تمہیں پیش کیا جائے گا تو تم اپنا چہرہ کیسے دکھاؤ گے؟ اس لیے کہ جب قبر میں ہمیں رکھا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ مر رب کا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دکھائی جائے گی، اور اس میں مختلف توجیحات کی ہے حضرت علماء کرام نے. اس میں ایک توجیح جو بہت ہی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں، وہاں سے لے کر مرنے والے کی قبر کے درمیان کا جتنا بھی فاصلہ ہے وہ اللہ تعالی ہٹا دیں گے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. ایسا لگے گا جسے میں قریب سے دیکھ رہا ہوں. اور پوچھا جائے گا کہ ان صاحب کو پہچانتا ہے یہ کون ہے، تو اس وقت آمنے سامنے ہوں گے چہرے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ میرے پیارو، جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو کیا منہ دکھاؤ گے اس وقت؟ تو اس لیے بھائی اس کی طرف توجہ فرمائیں. میرے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ شرعی داڑھی نہیں ہوتی ہماری، ہم حج کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ روضہ پاک پر حاضری دیتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو کہیں ایسا تو نہ ہو رہا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شکل کو دیکھ کر ایسا چہرہ پھیر دیتے ہوں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ایسا کیا ہے، جب کچھ غیر مسلم آئے ایران سے اور ان کی داڑیاں نہیں تھی، داڑیاں وہ منڈاتے تھے، تو جیسے ہی نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، اور چہرہ پھیر کر کے پوچھا کہ تم کو کس نے اس کا حکم کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے حکم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن میرے بادشاہ نے تو یہ حکم کیا ہے کہ میں مونچھوں کو کٹواؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں. تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ آپ سب حضرات سے میری درخواست ہے، اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے دوسروں کو آپ حضرات بھی یہ میسج پہنچاؤ کہ داڑھیاں چہروں کے اوپر شرعی ہونی چاہیے، شرعی داڑھی، شرعی داڑھی ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرے، اور خاص طور پہ وہ سنتیں یا وہ طریقے جو واجب ہیں، جو فرض ہیں، ان پر ہمارا بہت زیادہ اہتمام ہو. دوسری بات، عورتوں کی خدمت میں گزارش کہ حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، جوانی میں وہ بیعت ہونا چاہ رہے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حضرت کی طرف سے شرط یہ تھی کہ پوری شرعی داڑھی ہو تو بیعت کروں گا ورنہ نہیں. اب خود ماسٹر تھے، ٹیچر تھے، تو ہو سکتا ہے کہ بیگم بھی اسی لائن کی ہو، اسی معیار کی ہو، اسی سوچ کی ہو، اور نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیگم کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، تو کیا بیگم نے یہ کہا کہ داڑھی رکھنا ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہاں ثواب کا کام ہے. تو اس نے کہا کہ اسے پوچھنے کا کیا، ثواب کا کام تو کرنا چاہیے. تو دیکھو یہ عورت کی طرف سے جب تعاون ہوا تو بیعت کی شرط پوری ہوئی، اور پھر بیعت ہوئی اور حضرت سے اکتساب فیض فرمایا. اگر عورت اڑ جاتی اور اس کی اڑ کے مقابلے میں حاجی صاحب میں ہمت نہ ہوتی اور انتظار کرتے رہتے کہ جب یہ راضی ہوگی پھر میں داڑھی رکھوں گا، جب یہ راضی ہوگی پھر میں داڑھی رکھوں گا، تو یہ ترقی کا راستہ بند ہو جاتا. تو میری ماؤں اور بہنوں کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مردوں کا تعاون کریں دینی کاموں میں، کہ یہ اللہ کے حکموں پر چلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلے. جب بھی وہ کوئی ایسی بات لے کر کے آئے جس کا تعلق دین سے ہو تو آپ تعاون کریں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو فرض نہیں واجب نہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہونے والی ہو، مثلا یہ کہ آپ کو چھوڑ کر کے وہ یہ کہیں کہ میں مکہ مکرمہ 5 سال رہنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں قیام کروں گا، اب تم جانو اور بچے جانے، وہ معاملہ الگ ہے. مگر جو روز مرہ کی زندگی میں جس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ آپ کا بھی فائدہ ہی ہے، تو اس میں تعاون کرنا چاہیے. بلکہ عورتوں کو تو پیار محبت سے مردوں کو دین کی طرف لانا چاہیے، انہیں دینی ذہن بنا کر پیار محبت سے اپنے شوہروں کو دین کی طرف لانا چاہیے. تو دو باتیں عرض کی گئی، ایک یہ کہ جن کے چہروں پر شرعی داڑھی نہیں ہے وہ حضرات ہمت کریں، اور ہمت کر کے شرعی داڑھیوں سے اپنے چہروں کو مزین کریں، اور گھروں میں جو ماں بہنیں ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی دینی کاموں میں ہمت افزائی کریں اور ان کا تعاون کریں. آپ تعاون کریں گی تو آپ بھی ان کی دینی ترقی میں حصے دار بنیں گی، ان کے دینی کاموں میں حصے دار بنیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی بھی ترقی ہوگی آخرت میں انشاءاللہ.
فرمایا کہ میری اہلیہ ایسی ہیں کہ جب کبھی مجھے دیکھتی ہیں کہ ذکر سے کچھ غفلت ہے تو ذکر کرتے کرتے میرے پاس سے گزرتی ہیں اور اپنی تسبیح میرے چہرے کے سامنے یا کندھے وغیرہ سے لگا کر اشارہ کرتی ہیں کہ ذکر کرو. سبحان اللہ، میاں بیوی کیسے ولی کامل تھے.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ خوش ہوتے ہیں اس شوہر کو دیکھ کر جو صبح کو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور بیوی سستی کرتی ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکتا ہے پیار سے، اور پانی چھڑک کر اسے جگاتا ہے کہ دیکھو میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ گیا ہوں، تم بھی اٹھ جاؤ، میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا ہوں، تم بھی اٹھ جاؤ. اور اللہ تعالی شانہ خوش ہوتے ہیں اس عورت سے کہ جو صبح اٹھتی ہے تو اپنے شوہر کو جگاتی ہے، پانی محبت سے چھڑکتی ہے. تو یہ پانی چھڑکنا تو بالعموم گرم ملکوں میں ہوتا ہے، تو یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ کسی طرح بھی جو بھی طریقہ ہوتا ہے جگانے کا، تو دونوں ایک دوسرے کو پیار محبت سے جگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ تو اٹھ گیا مگر میری مندی کو بھی جگا رہا ہے. اور وہ اپنی بیوی کو بھی چاہتا ہے کہ جنت میں ایک جگہ پر ہم ساتھ رہیں، دیکھو میری بندی تو اٹھ گئی مگر بندے کو بھی جگا رہی ہے. تو آپس میں تعاون ہو ایک دوسرے کے ساتھ. اور دین کی بات آئے تو وہاں مرد کو بھی اور عورت کو بھی عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے، جس کا آخرت میں اجر و ثواب اور پکڑ اور عقاب ہوگا. مگر کبھی بھی الٹی سیدھی باتیں دین کے معاملے میں نہ کہیں. ہوتا ہے ایسا، بعض عورتیں اپنے شوہروں کو سمجھاتی ہیں تو وہ غلط غلط بولتے ہیں دین کے بارے میں، اور کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے کہ مرد کچھ کہتا ہے تو عورت جو ہے وہ غلط غلط کہتی ہے. تو اصل میں یہ الٹا سیدھا بولنا دین کے بارے میں یہ کبھی کبھی کفر میں مبتلا کر سکتا ہے کسی کو. ایک ہے کسی عمل کو نہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے اس پر اعتراض کرنا، اس کے بارے میں الٹے سیدھے فکرے بولنا. اور پھر کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اس میں غلطی دعوت دینے والی کی بھی ہوتی ہے، مثلا شوہر میں کچھ دین آ گیا تو اب وہ ضد پکڑ لیتا ہے کہ بیوی کو بھی اسی طرح رہنا چاہیے. اسی طرح بیوی میں کچھ دین آ گیا تو اس میں ضد آ جاتی ہے کہ میرے شوہر کو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو میں ان کو سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ کا یہ اندر کا جذبہ تو بہت اچھا ہے, مگر آپ ذرا اپنے بارے میں بھی تو سوچیں کہ آپ یہ دیندار ہوئے 6 مہینے سے, 1 سال سے, اس سے پہلے آپ کی حالت کیسی تھی. اللہ نے آپ کو توفیق دی, ہدایت دی, تو آپ کا دینی ذہن بنا. تو 6 مہینے پہلے, 1 سال پہلے آپ کی جو حالت تھی, آپ کی بیوی کی ابھی وہی حالت ہے. تو وہ امپوز کرنے سے اور نافذ کرنے سے نہیں ہوتا. تربیت جو ہے وہ پیار سے, محبت سے, شفقت سے, اس کے لیے دعائیں کی جائیں اور سمجھایا جائے, اور آپس میں جو پیار اور محبت کا عنصر باقی نہیں رہے گا, ایلیمنٹ باقی نہیں رہے گا پیار کا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو دونوں کو چپکا سکے, تو آپ کی بات اترے گی نہیں. یہ محبت بہت ضروری ہے, تو اپنے تعلقات کو خراب نہ ہونے دیں. اور اگر گھر میں ایسا ہے, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی, کہ ہم کوشش کرتے ہیں مگر کارگر نہیں اور لڑائی جھگڑا ہی ہو جاتا ہے, تو سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. تو چاہیے کہ کسی ماہر آدمی سے پوچھے. عورتیں بھی ماشاءاللہ ماہر ہیں, مردوں میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں, تو پوچھنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ایسا مسئلہ ہے, ہم کیا کریں, کس طرح کریں. تو پھر جو ہے اس طرح سے کرنا چاہیے, یہ کہ ہمارے اندر دینداری. اور پھر اس میں بھی کیا کہ جو چیز ہماری زندگی میں آ گئی ہے اس پر ہم بہت ضد کرتے ہیں کہ تو ایسا کیوں نہیں کرتی, تو باقی 8 کام ہم نہیں کر رہے ہیں, تو یہ کام بھی وہ اس لیے رہے. تو توفیق اس سے تعلق ہے اس کا.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ بار بار فرمایا کرتے تھے کہ اہلیہ کے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے اصلاح کا تعلق قائم کرنے کی وجہ سے مجھے بہت ہی راحت اور آسانی کی زندگی نصیب ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہلیہ کو ایک خط کے جواب میں یہ تحریر فرما دیا, خواہ غلطی سمجھو یا نہ سمجھو, اقرار کر کے شوہر سے پوچھ لیا کرو کہ غلطی ہے یا نہیں, اگر وہ غلطی بتلاوے تو عذر کر لیا کرو. خوش طبعی سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے ہاتھ میں تو چھو منتر آ گیا, جب کبھی اہلیہ کو تنبیہ کرنی ہوتی ناراض ہو کر بیٹھ جاتا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد کرو, غلطی کا اقرار کرو اور معذرت کرو. وہ فوراً ایسا ہی کر لیتی ہیں, میں معاف کر دیتا ہوں اور صلح صفائی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, ایسی ہی پاکیزہ زندگی کا نام حیات طیبہ ہے.
یہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں میرا تعلق بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو گیا, اور گھر والی کا تعلق بھی میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کروایا. تو دونوں اگر ایک شیخ سے منسلک ہوتے ہیں تو اس میں آسانیاں بہت رہتی ہیں, اس لیے کہ ایک ہی ذہن کا آدمی دونوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور کبھی دو شیخ کے ساتھ ایک کا تعلق ایک شیخ سے, دوسرے کا تعلق دوسرے سے, تو اس میں بھی گاڑی چل جاتی ہے. مگر کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کا طریقہ تربیت الگ ہو, تو اس میں جو ہے وہ کچھ مشورہ دے گا, یہ کچھ مشورہ اس میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے اصلاحی تعلق کروایا تو اس کے بعد بہت نفع ہوا, اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کی حضرت نے, جو آج کل کی عورتوں کی تو سمجھ میں نہیں آ سکے گی, اس لیے اس کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں.
احکر اس زمانے میں خیر المدارس,
آج کل کی عورتیں کہاں اپنی غلطی کو قبول کرتی ہیں, نہ بیویاں قبول کرتی ہیں نہ شوہر قبول کرتے ہیں, نہ بیویاں معافی مانگتی ہیں نہ شوہر معافی مانگتے ہیں. غلطیوں کو آج کل قبول کون کرتا ہے؟ اور غلطیوں کو قبول کرنا یہ فارمیلٹی کے طور پر ہو گیا ہے, کہ جہاں آدمی دیکھتا ہے کہ یہاں اب غلطی قبول کیے بغیر آگے ہمارے جو مفادات ہیں وہ خطرے میں ہیں, तो टैक्स कर दिया सॉरी का, बस ये हो गई बात। असल में गलती पर मुआफी का मतलब ये होता है कि जिसके हक में गलती की है उसको राजी कर दिया जाए, यानी वो कहे कि हाँ मैं माफ कर चुका हूं, मैंने आपको माफ कर दिया, तब जाकर के माफी होती है। ऐसे ही सॉरी कहने से माफी थोड़ी हो जाती है, खत लिखने से माफी थोड़ी हो जाती है, ईमेल लिख देने से माफी थोड़ी हो जाती है, टैक्स करने से माफी थोड़ी हो जाती है, इससे माफी नहीं होती। माफी तो जिसका कसूर हुआ है उसके माफ करने से होती है। एक बात ये जहन में रख लो कि जब तक वो सामने वाला ये ना कहे कि हाँ मैंने माफ कर दिया, उस वक्त तक वो चीज माफ नहीं होती, इल्ला ये कि उसने दिल में माफ कर दिया हो और आपको कुछ ना कहा हो, तो कयामत के दिन पता चलेगा कि भाई माफ हो गया है। मगर हमें तो शोर होने के लिए दुनिया में चाहिए ना, तो भाई माफ हो गया है। तो माफी में तो ये है कि आदमी, और शरीयत ने तो यहां तक हुक्म बयान किया है कि अगर वो ये कहे कि जब तक तुम बताओ नहीं कि माफी किस बात की मांग रहे हो, कभी कभी होता है ना कि भाई आपके हक में हमारी गलती हो गई है माफ कर दीजिए, और वो अगर ये कहे कि नहीं मैं तो माफ नहीं करूंगा, पहले आप बताओगे क्या गलती है, तो वो गलती बताना भी जरूरी है, गलती बताना जरूरी है। अगर वो कहे कि नहीं बताओ, हजरत मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब कोई माफी मांगने के लिए आता था तो हजरत फरमाते थे कि भाई क्या आपने गलती की है मेरे बारे में, क्या है मेरे हक में क्या गलती हुई है। तो कोई कहता था कि हजरत गीबत हो गई, तो हजरत पूछते कि क्या गीबत की मेरे बारे में, तो कितना मुश्किल होता होगा। तो किसी ने हजरत से कहा कि हजरत एक शख्स आता है माफी मांगने के लिए, वो कहता है कि गीबत हो गई, और आप फिर ये भी पूछते हैं कि क्या गीबत हो गई, तो ये तो बहुत तो बड़े लोग थे ना। तो हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब कोई हमारी कोई बुरी बात करता है तो उसे कुछ ना कुछ नजर आया होगा तभी बात कर रहा है ना, तो मैं तो ये मालूम करने के लिए पूछता हूं कि मेरे अंदर क्या गलती है ताकि मैं उसकी इसलाह कर सकूं। हकीम उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, तो इन लोगों को कुछ नहीं, इन हजरात को माफी मांगने में भी खादिम से भी वो माफी मांगते थे कि माफ कर दीजिए मेरी गलती हो गई, इसलिए कि उनको आखिरत की फिक्र थी कि दुनिया में माफी मांगना ये बहुत मामूली है आखिरत के मुकाबले में। और अमल भी ऐसा था कि उस पर भी इनका अमल था कि तो गलती अगर पब्लिक के सामने हो जाए तो माफी भी पब्लिक के सामने, और तन्हाई में हो जाए तो माफी भी तन्हाई में, इस पर भी अमल था इन बड़े लोगों का, यानी पूरी शरीयत पर अमल, आखिरत की फिक्र जो है वो दामनगीर रहती थी इन हजरात को, आखिरत की फिक्र दामनगीर रहती। अब हम लोगों को ये चीज है ही नहीं। फिर दूसरी बात, अपने असातिज़ा, अपने मशाइख और अपने माँ बाप और अपने मोहसिनीन जिनके साथ हमारा करीब का ताल्लुक हो, तो एक पराया आदमी है रास्ते में मिल गया, गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है मगर जरा दूर का है, और उसके मामले में कुछ हमसे गलती हो गई तो उससे मुलाकात हुई और मुलाकात करके हमने कह दिया कि भाई माफ कर दीजिए आप, वो बोला नहीं, आपने कहा यार माफ कर दो ना, अल्लाह आपको अजर देगा, आप जो कहें मैं करने के लिए तैयार हूं, माफ कर दो, और उसने कह दिया कि चलो जाओ माफ कर दिया, उसका किस्सा खत्म हो गया। तो माफ करने से किसी का दिल खुश नहीं हो जाता, तो इस तरह के दूर के लोग हों तो माफ कर दिया उन्होंने, अब दिल खुश हो ना हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जिंदगी में उनके साथ हमारे कोई बार बार मुआमलात नहीं है। मगर उस्ताद, शेख, माँ बाप, भाई बहन, जो करीबी रिश्तेदारियां हैं जिनका हम पर एहसान है, एहसानात है, ऐसे लोगों के मामले में आदमी को ये एहसास रखना चाहिए कि इनका सिर्फ माफ करना काफी नहीं है, मेरी वजह से उनको जो ठेस पहुंची है तो इनको खुश करना भी जरूरी है। तो हकीम मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि माफ करना अलग चीज है اور خوش ہونا الگ چیز ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو ہم نے اگر کہہ دیا کہ چلو بھائی ماں کے ساتھ جھگڑا تھا، باپ کے ساتھ جھگڑا تھا، اور ہم نے آج تو بیٹھ کر کے چچا کو شریک کر کے کسی طرح معافی ان سے کروا لی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جا معاف کر دیا، اب تو میری اولاد ہی ہے، تجھے معاف نہ کر کے میں کہاں جاؤں گا، تو کہ چلو ہو گیا. نہیں، اب دوسرا کام باقی ہے، ان کے دل کو خوش رکھنا. اس لیے کہ معاف کرنے سے وہ جو قصور ہے وہ قصور معاف ہو گیا، آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی. مگر یہ دل جو رنجیدہ رہتا ہے، خاص طور پہ ماں باپ کا، اپنے شیخ کا، اپنے اساتذہ کا، یہ جو دل رنجیدہ رہتا ہے، یہ اس دل کے رنجیدہ رہنے کی وجہ سے آگے جا کر کے دوسری آفات میں آدمی مبتلا ہوگا، اور اس میں روحانی آفات آ سکتی ہیں، توفیق جا سکتی ہے، موت کے وقت بھی کوئی ایسی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے خوش بھی کرنا چاہیے، اور خوش کرنا یہ خوش ہونے والے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ تو خوش کرنے، معاف کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، مگر خوش کرنا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کہ آپ نے جس طرح کی طرز زندگی سے ان کو ناراض کیا ہے، تو ناراض بھی آپ نے کیا، وہ ناراض تھوڑے رہے. بھئی آپ سے اگر ہمیں تکلیف ہے، آپ سے ہمیں تکلیف ہے، اور دل اندر سے بہت مغموم ہے اور بہت غم ہے، اس غم کی وجہ سے کھانے میں بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، خوشگواری سے کھایا نہیں جاتا، رات کو بھی نیند نہیں آتی، تو بھئی ایسی زندگی کون چاہتا ہے؟ اگر خوش ہونا کسی کے اختیار میں ہوتا وہ تو خود بخود ہی خوش ہو جاتا کہ بھئی چھوڑو اس جھگڑے کو. نہیں، وہ خوش کوئی خود بخود مغموم بھی نہیں ہوتا، اور کوئی خود بخود خوش بھی نہیں ہو سکتا. یہ خوش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو جب وہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، تو معاف کرنے کے بعد ہماری طرف سے بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ وہ خوش ہیں. اور جب تک خوش نہ ہو وہاں تک ہمیں مطمئن ہو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. خاص طور پہ یہ تین رشتے، استاد ہیں، شیخ ہیں اپنے، اور ماں باپ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے اور اس کے بچے ہیں، بھوکے ہیں، اور اس نے شکوا کیا کہ عمر کو قیامت کے دن پوچھوں گی کہ ہمارا خیال کیوں نہیں رکھا تھا، ہم تیرے ملک میں رہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید عمر کو پتا ہی نہ ہو کہ تم لوگ بھوکے ہیں، حضرت عمر خود تھے، اس کو پتا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر عمر کو پتا نہیں، عمر دیکھ بھال نہیں کر سکتا، تو عمر خلیفہ کیوں بن کر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. خیر یہ گئے اور جا کر کے سامان اٹھایا اور وہ چولہا وغیرہ خود جلایا. تو ساتھ میں جو خادم تھا اس نے کہا کہ یہ بوجھ بھی مجھے اٹھا لینے دیجئے، یہ چولہا مجھے جلانے دیجئے. تو کہا کہ نہیں، جہنم کا معاملہ تو عمر کا چل رہا ہے اس وقت، تمہارا تھوڑا یہ بات تو عمر کی چل رہی ہے کہ عمر نے کوتاہی کی ہے، تو میں اس کا تدارک کرنا چاہتا ہوں. جب سب چولہا لگ گیا، اس کے اوپر دیگچی چڑھ گئی، تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے رہے اور بچوں کو کھاتے ہوئے دیکھا، اور بچوں کو خوشی میں کھیلتے ہوئے دیکھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس میں یہی چاہتا تھا کہ جس طرح میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا. تو یہ خوش کرنا، تو معافی الگ چیز ہے اور خوش کرنا الگ چیز ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں. جی، حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، غیر مسلم تھے. تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام تو قبول ہے مگر تم ہمارے سامنے مت آیا کرو، اس لیے کہ تمہیں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے. تو پوری زندگی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، دور دور سے زیارت کر لیا کرتے تھے، سامنے نہیں آئے. تو اس سے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ دیکھو معاف تو کر دیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کو، مگر خوش نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش نہیں تھے. اور اسی وجہ سے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو کچھ ہو سکا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں, مگر اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد بھی اس میں لگے رہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس سے میرے دل کو تسلی ہو کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے میں نے جو غلط کام کیا ہے اس کے بدلے میں میں کچھ نہ کچھ اچھا کام بھی کر چکا ہوں. تو اندر سے جب صحیح تڑپ ہوتی ہے تو اللہ مدد فرماتے ہیں. تو جب مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی مسلمانوں کی, تو بہت ماہر تھے نیزے کو پھینکنے میں, برچھی پھینکنے میں, اور وہ برچھی پھینک کر ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. تو وہ کسی دیوار کی بناوٹ ایسی تھی کہ دیوار کی پھاٹک تھی اس کے اندر وہ چھپا ہوا تھا مسیلمہ کذاب, دیوار کی پھاٹک میں جب اس کے لشکر نے شکست کھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, تو نظر پڑ گئی حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی اور انہوں نے دور سے یوں کر کے برچھی ماری اور وہ مر گیا. تو اس وقت ان کو کچھ سکون ہوا, اس وقت ان کو کچھ سکون ہوا, اور اس وقت انہوں نے یہ جملہ کہا کہ قتل تو خیر الناس فی الجاہلیہ و قتل تو شر الناس فی الاسلام, کیونکہ زمانے جاہلیت میں جب میں تھا تو میں نے ایک بہترین انسان کو قتل کیا تھا, اور اب جو ہے اس کا کچھ بدلہ ہوا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد ایک بدترین شخص کو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا میں نے قتل کیا. تو آدمی جو ہے آخر تک محنت کرتا رہے, کوشش کرتا رہے. ماں باپ کو کبھی آدمی ناراض کرتا ہے, اپنے اساتذہ کو, مشائخ کو, اور انتقال ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ ان کی روح خوش ہو جائے, ایصال ثواب ہو, ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, ان کے مشن پر چلے, جو نافرمانیاں ان کی زندگی میں ہوتی تھی ان سے توبہ کر لیں. مگر یہ نوبت تو آنی ہی نہیں چاہیے کہ موت ہمارے بڑوں میں سے کسی کی اس حال میں آئے کہ ہمیں بعد میں ندامت رہے. مگر اگر ایسا ہو گیا ہے تو محنت کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے.
احکر اس زمانے میں خیر المدارس میں پڑھتا تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اصرار فرما کر احکر کو کھانا کھانے کے لیے فرمایا. احکر نے مان لیا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے کافی مقدار میں سالن پیش فرمایا. احکر کچھ برکت حاصل کرنے کے لیے کچھ پیٹو ہونے کی وجہ سے, کچھ سالن کے لذیذ ہونے کی وجہ سے وہ سارا سالن ہی کھا گیا. تو جلدی سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے دیسی شکر غالباً گھی میں ملی ہوئی جو ہمارے علاقوں میں سالن کے طور پر استعمال ہوتی ہے لے آئے. اس وقت احکر سمجھا کہ احکر نے سارا سالن ہی ختم کر دیا, شاید ابھی گھر میں کسی نے کھانا کھانا ہو. بہرحال حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی عجیب مہمان نوازی ظاہر ہوئی. گھر کا سارا پکا ہوا سالن احکر کو کھلا دیا.
تو بات یہ تھی کہ آج معافی کون مانگتا ہے؟ کوئی نہیں مانگتا. غلطی ہو جاتی ہے, پتہ ہوتا ہے, مگر آخرت کی فکر نہیں ہے, اس لیے ہم معافی نہیں مانگتے. تو ہماری غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینی چاہیے. غلطی ہو جائے بھی معاف کر دیجیے, ہماری غلطی ہو گئی, اور معافی اس وقت تک مانگنی چاہیے جب تک کہ معافی ہو نہ جائے. اور جن لوگوں سے تعلقات احسان مندی کے ہوں, احسان کے ہوں, تو ان کا تو دل خوش کرنا چاہیے, اتنی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو بھی جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ وصلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا رب.